بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے جو بیماریاں ہیں انسان میں ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے واقف ہونے کا اور ان کے علاج سے واقف ہونے کا بیان چل رہا ہے. اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان، صاحب دین بنایا، تو اب ایمان کو بیماری نہیں لگنی چاہیے، تندرست ایمان ہونا چاہیے. ہمارے دین کو بیماری نہیں لگنی چاہیے، تندرست دین ہونا چاہیے. تو ایمان کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، ان کی تندرستی کیا ہوتی ہے، اس کا یہ بیان ہے. اس میں سے گزشتہ حب جاہ کا ذکر آیا تھا، جس کی حقیقت یہ بتائی گئی کہ لوگوں کے دلوں کے مسخر ہونے کی خواہش، آدمی کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے دل اس کے لیے مسخر ہوں، تابع ہوں. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، تعظیم کریں، نمبر ایک. نمبر دو، تاکہ لوگ اس کی بات مانیں، اطاعت کریں. اطاعت کیا جانا اور تعظیم کیا جانا، یہ دو مقاصد سے لوگوں کے دلوں کے مسخر ہونے کی خواہش جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، چوری ڈاکہ ڈالی کرنا، سود کھانا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایسے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کی بیماری کا اندازہ نہیں ہوتا. نہ لوگوں میں اس کو برا سمجھا جاتا، نہ خود میں اس کو برا سمجھا جاتا، نہ اس کی بیماری یا اس کی گندگی مشاہد ہو دیکھنے میں آتی کوئی بحیثیت گندگی کے، برائی کے. اس لیے لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. لیکن یہ بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا اور وہاں اس بیماری میں ملوث پایا جائے گا، تو اس کا ایمان خراب ہے، اس کا دین خراب ہے، اور اس کا بہت شدید نقصان جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو یہ بتایا کہ یہ ہلاک کرنے والیوں میں سے ہے، اور ہلاک کرنے والیوں میں بھی شدید ترین ہے. یعنی آدمی کو برباد کر دیتی ہے، جیسے زہر جو ہے نا آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، اسے بھی زیادہ شدید ہے، اشد ہوں. اس کے علاج کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ یوں سوچنا چاہیے بندے کو کہ نہ تعظیم کرنے والے رہیں گے، نہ اطاعت کرنے والے رہیں گے، اور نہ ہی میں رہوں گا. جن لوگوں سے میں تعظیم چاہتا ہوں وہ بھی نہیں رہیں گے اور میں بھی نہیں رہوں گا، جن سے میں اطاعت چاہتا ہوں وہ بھی نہیں رہیں گے، میں بھی نہیں رہوں گا. پھر ایسی موہوم اور فانی چیز پر خوش ہونا نادانی ہے، اس کی خواہش دل میں ہونا نادانی ہے. اسی طرح ایک بیماری ہے حب دنیا، آج اس کا بیان ہے. دنیا کی محبت یہ ایک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے زندگانی دنیا مگر دھوکے کا سامان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کا قید خانہ ہے، مؤمن کا قید خانہ ہے، اور کافر کی جنت ہے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت گناہ کبیرہ ہے. تو پہلے دنیا کا معلوم ہونا، پھر اس کی محبت کا پتہ چلنا. جس چیز میں فی الحال حو نفس ہو، جس چیز میں فی الحال یعنی فوراً موجودہ طور پر حو نفس، حض کہتے ہیں مزے کو، جس میں فی الحال حض نفس ہو، نفس کا مزہ ہو، اور آخرت میں اس کا کوئی نیک ثمرہ مرتب نہ ہو، آخرت میں اس کا کوئی نیک نتیجہ مرتب نہ ہو، وہ دنیا ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے بتاؤ، دنیا کی حقیقت کتنے کو پتہ چلتی ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. دنیا کی حقیقت ہے کہ جس چیز میں فی الحال مزہ ہو، اور آخرت میں اس کا کوئی نیک نتیجہ مرتب نہ ہو، بس وہ دنیا ہے. فی الحال مزہ بھی مل جائے اور آخرت میں نیک نتیجہ بھی مرتب ہو جائے، پھر وہ دنیا نہیں ہے. تشریح، ہم ہر چند ہمارے اندر مختلف امراض پائے جاتے ہیں، لیکن حسب فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل تمام امراض کی صرف ایک ہی چیز حب دنیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور جڑ یعنی اصل مرض ہی بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتی ہے، اصل بیماری ہی سب بیماریوں کا سبب، اور اصل کے علاج کرنے سے جملہ امراض خود ہی دفع ہو جائیں گے. جس میں حب دنیا ہوگی اس کو آخرت کا اہتمام ہی نہ ہوگا، جس میں حب دنیا ہوگی اس کو آخرت کا اہتمام ہی نہ ہوگا، اور جب آخرت کا اہتمام ہی نہ ہوگا تو وہ شخص نہ تو اعمال حسنہ کو انجام دے گا نہ برائیوں سے بچے گا. اور اس کے برعکس جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائم صادر نہیں ہوتے، کیونکہ حب دنیا میں دین کی فکر کم ہوتی ہے. جس درجے کی حب دنیا ہوگی اسی درجے فکر دین کم ہوگی. اگر کامل درجے کی حب دنیا ہوگی تو کامل درجہ دین سے بے فکری ہوگی، جیسے کہ کفار میں ہے. کفار میں چونکہ کامل درجہ حب دنیا ہے لہذا کامل درجہ دین سے بے فکری ہے، اور مسلمانوں میں جس درجے کی حب دنیا ہوگی اسی درجے کی دین سے بے فکری ہوگی. مگر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت میں دنیا مال اور دولت، زن اور فرزند کا نام نہیں، دنیا مال اور دولت کا اور بیوی بچوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کسی ذی اختیار کے ایسے مظلوم فعل، ایسے برے فعل یا حالت کا نام ہے جو اللہ سے غافل کرا دے. وہ آخرت میں جس کا نیک ثمرہ مرتب نہ ہو کا مطلب وہی ہے، ایسے برے فعل کا یا بری حالت کا نام ہے جو اللہ سے غافل کرا دے اختیار والے آدمی کی طرف سے. جی اختیار کا مطلب اختیار والا، چاہے کچھ بھی ہو، جو حالت غافل کرا دے اللہ سے وہ حالت دنیا ہے، جو فعل غافل کرا دے وہ فعل جو ہے نا دنیا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اسی کو کہا ہے چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقر او فرزند و زن. یعنی دنیا کیا ہے؟ خدا تعالیٰ سے غافل ہو جانا، نہ کہ مال و اسباب اور چاندی اور اولاد اور بیوی، یہ دنیا نہیں. شادی کرتا ہے آدمی، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بچے اس کو ہوتے ہیں، وہ اس کا ذخیرہ آخرت ہے. گناہوں سے بچتا ہے آدمی، وہ اس ذخیر آخرت ہے. مال کماتا ہے آدمی، بھی بچوں کو پالتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے، وہ ذخیر آخرت ہے، ثواب ملتا ہے اس پر. تو آخرت میں تو نتیجہ اچھا مرتب ہوتا ہے ان چیزوں کا، لہٰذا یہ دنیا نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ طلب دنیا یعنی دنیا کمانا برا نہیں، لیکن حب دنیا یہ برا ہے. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے. مال مثل پانی کے ہے، مال مثل پانی کے ہے، اور قلب مثل کشتی کے. اسی کو کہا ہے آب در کشتی ہلاکے کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. یعنی پانی کشتی کا معین بھی ہے اور اس کو ڈبونے والا بھی ہے. اسی طرح کشتی سے باہر اور نیچے رہے تو معین و مددگار ہوتا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے. اسی طرح مال ہے کہ اگر قلب سے باہر صرف ہاتھ میں ہے تو معین ہے، مددگار ہے، اور اگر قلب کے اندر اس کی محبت ہے تو مہلک ہے. اگر مال کی محبت قلب کے اندر آ گئی تو اس کو ہلاک کر دیتی ہے، لیکن قلب کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، ہاتھ میں ہے اور قلب میں نہیں ہے، تو اس کے لیے معین و مددگار ہے. جیسا کہ کہا ہے کہ مال را کو بہر دی باشد حمول، نعم مال صالح گفتش رسول. حدیث شریف میں ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے حلال مال بہت ہی اچھا ہے. نیک آدمی کے لیے حلال مال، مال حلال طریقے سے آیا ہو اور آدمی نیک ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے برا عمل نہیں کرے گا، اس سے گناہ نہیں کمائے گا اس مال سے، تو ان آدمی نیک ہوگا. مال حلال ہو اور آدمی نیک ہو تو جگہ بھی خرچ ہونے کی اس کی حلالی ہوگی، صحیح ہوگی، لہٰذا وہ بہترین چیز ہے، بہت ہی اچھا ہے. چونکہ مومن صالح اس مال میں سے اقارب کو دے گا، ضروریات دین میں چندہ دے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، اور اگر دل میں مال کی محبت ہے تو اوروں کے حقوق دبائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب فارس کا خزانہ آیا تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، زین للناس حب الشہوات، اور فرمایا کہ اے اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اندر اس کی رغبت تو پیدا کی گئی ہے. زین للناس، مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے، تو رغبت تو پیدا کی گئی ہے، تو اس کا تو ازالہ نہیں چاہتے. اس سے تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر اس کی رغبت پیدا کی گئی ہے، تو اس کا ازالہ نہیں چاہتے، مگر یہ دعا ہے کہ مال تیری محبت میں معین ہو جائے. یہاں تک ختم ہو گیا عمر کا ارشاد. آگے فرماتے ہیں، اور وہ دنیا مضمون جو آخرت سے غافل کرے اس کی مثال سانپ کیسی ہے. وہ بری دنیا جو آخرت سے غافل کرے اس کی مثال سانپ کیسی ہے، جس کا ظاہر تو اچھا ہے، نقش و نگار سے آراستہ ہے، مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے. سانپ کا اوپر کا نقش و نگار بہت خوبصورت ہوتا ہے، چکنا بھی ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے اس میں. زہر ای مارے منقش قاتل است، باشد از وے دور ہر کو عاقل است. یعنی زہر اس نقش و نگار سے مزین سانپ، یعنی زہر اس نقش و نگار سے مزین سانپ قاتل ہے، لہذا جو بھی عاقل ہے وہ اس سے دور رہے گا. اگر بچے کے سامنے سانپ چھوڑ دیں تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. ہماری حالت بھی اس بچے کی سی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب، نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں. اور یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جس قدر خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہریلا ہوتا ہے، اس لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے. دنیا کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے لوگ اس پر فریفتہ ہو رہے ہیں، اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو سخت نفرت ہو جائے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مبغوض شے اپنے دشمنوں کو دیتے ہیں. اور حقیقت شناس آدمی ہمیشہ ایسی چیز سے گھبراتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہو. حقیقت شناس آدمی ہمیشہ ایسی چیز سے گھبراتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہو. ایک عام قاعدہ بھی بتا دیا گیا، دوسری جگہوں پر، دوسری چیزوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک مثال میں بیان فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں، ومالی ولی دنیا انما مثلی مثل راکب استظل بشجرۃ. یعنی مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ ہے، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار راستے میں جا رہا ہو اور کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے ٹھہر جائے اور سستا کر اپنی لاہ لے. انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ ہے، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار راستے میں جا رہا ہو اور کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے، آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور سستا کر اپنی راہ لے. نام تو ریسٹ ایریا کا ریسٹ ایریا ہے، لیکن آدمی اس میں رہ کے ریسٹ نہیں لیتا، بس اپنا ضرورت پوری کی اور نکل گیا آگے. یہ تھوڑی ہی کہ ریسٹ ایریا ہے بلکہ جا کے وہیں اڈا جما لیتا، ایسا تو نہیں کرتا کوئی، نہ جمانے دیتے لوگ، نہ حکومت جمانے دیتے. دیکھا کسی آدمی کو دو تین دن نہیں ہے تو آ جائے گی پولیس. طریقہ علاج، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا. جس آدمی کو جتنی زیادہ موت یاد ہوگی اتنی زیادہ دنیا کی محبت کم ہو جائے گی. اور مدتوں کے لیے منصوبے اور سامان نہ کرنا اور نہ سوچنا، لمبے لمبے منصوبے، نہ اس کا سامان کرنا، نہ اس کو زیادہ سوچنا. یہی وہ مقامات ہیں جو منتہا سلوک ہیں، ان سے نقد حال موتی قبلان تموزو یعنی مرنے سے پہلے اپنے اندر مرنے والوں کے اوصاف پیدا کرو کے معنی حاصل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اخلاق زمیمہ کا بیان ختم ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ اخلاق زمیمہ جو ہیں ان کا ازالہ ہی منتہا سلوک ہے، یہ اگر نکل گئے کسی میں سے سلوک اس کا طے ہو گیا، یہ بول رہے ہیں. اس سے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، مرنے سے پہلے مرو کے معنی حاصل ہوتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ملفوظ ہے یہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے والے کو دنیا کی محبت نہیں رہتی، جا کی محبت بھی نہیں رہتی، ریاکاری بھی نہیں رہتی، پھر ستما بھی نہیں رہتی. مر رہا ہے تو کیا رہے گا، کچھ بھی نہیں رہتا اس کو، مرتے وقت کچھ بھی نہیں رہتا. مگر ایک حصہ ہے یہ اخلاق حمیدہ جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ صفات متقابلہ میں سے ہے. وہ یعنی جو برا خلق بیان ہوا، جو بری صفت کا بیان آیا ان دس میں سے، اس کے مقابلے میں ایک اچھی صفت ہے. جب وہ نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی صفت سے تو قلب خالی نہیں ہوگا نا، یہ وہ نہیں ہوگی تو اچھی آ جائے گی. ایسا ہے، ظاہر ہے کہ ریاکاری نہیں رہے گی تو اخلاص آ جائے گا، حب دنیا نہیں رہے گی، حب جا نہیں رہے گا تو کسی کی تو محبت ہوگی نا، وہ اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی، دین کی ہوگی. اخلاق حمیدہ کا بیان آگے کریں گے وہ، لیکن وہ دونوں ملا کے ہی ہیں. وہ جب ان بری صفات کو اپنے اندر سے نکالنے کی جدوجہد کی جاتی ہے، دعا سے بھی، فکر سے بھی، ارادے سے، تدبیروں سے، مجاہدے سے، ذکر سے، ریاضتوں سے، روزوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اور جو بیماریاں اپنے اندر آدمی محسوس کرتا ہے اس کی جو تدابیر بتائی گئیں ان کے ذریعے سے، تو اس جدوجہد کا نام چلنا ہے. اس جدوجہد، اس کوشش کا نام چلنا ہے، واکنگ ہے. تو جب آدمی اس کوشش پہ لگا رہتا ہے تو وہ سلوک کر رہا ہے، سلوک طے کر رہا ہے، چلنا طے، مسافت طے کر رہا ہے. سلوک مانے چلنا، سلک ہے سلوک مانے چلنا. جب اس جدوجہد کے ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر جا رہا ہوتا ہے. اس سیدھے راستے پر جانے کا نام صراط مستقیم پر چلنا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ میں کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اس چلنے میں پہلے یہ اندرون کا چلنا ہوتا ہے، تو پھر بیرون کا چلنا معتبر ہوتا ہے. اس اندرون کے بیرون کے چلنے سے مراد باہری ظاہری طور پر جو اعمال آدمی انجام دے رہا ہوتا ہے. اگر اندر یہ امراض نہیں پیدا ہو رہے ہیں یا یہ امراض نکل چکے ہیں، تو پھر آپ جو آپ ہوں یا میں ہوں، جو اعمال ظاہری طور پر انجام دیں گے وہ ان برائیوں سے خالی ہو کے، اس کے مقابلے میں جو اچھائیاں ہیں ان سے متصف ہو کے جب عمل صادر ہو رہا ہوگا تو وہ ظاہری طور پر بھی چلنا شمار ہوتا ہے. مگر وہ دونوں کے دونوں چلنا ہی ہے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. ہم لوگ دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اندر کے اندر سے جو ہے نا، اس کے اعتبار سے کوئی تیاری نہیں ہوتی، اس کی کوشش نہیں ہوتی کوئی. تو جب اس کے اندر سے اس کی جب کوشش نہیں ہوتی ہے تو یہ باہر کے کا دین پر عمل کرنا بھی غیر معتبر ہو جاتا ہے بہت جگہوں پہ، ان میں کوئی اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہوتا. باہر کی دینداری بھی اس اندر کی دینداری پر ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہونے کے لیے. ظاہر کا بھی حکم ہے، باہر کی دینداری بھی ضروری ہے، اندر کی دینداری بھی ضروری ہے، لیکن باہر کی دینداری قبول ہونے کے واسطے اندر کی دینداری لازم ہے. اور اندر کی اور باہر کی دینداری، دین پر عمل، دونوں ملا کے چلنا شمار ہوتا ہے. اس کو قرآن کی زبان میں چلنا کہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا کہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائی. اس کا مطلب یہ بنا سب سے پہلے کہ قرآن شریف جس زبان میں بولا جاتا ہے، بولتا ہے کسی بات کو، پہلے اس زبان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کی تعبیرات جو ہے نا، ایک خاص مفہوم کو ادا کرتی ہیں. ادھر دھیان ہی نہیں جاتا امت مسلمہ کا، اب راستہ اور چلنا ایک ان کی اس کی اپنی ایک قرآن پاک کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس معنی میں کہ قرآن جب اس لفظ کو بولے گا, حدیث میں جب یہ لفظ بولا جائے گا تو کس مفہوم میں ہے وہ چیز بول کے. ورنہ بظاہر لوگوں کو راستہ اور چلنا یہ فزیکلی ہی کے معنی میں آتا ہے, یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن کا راستہ ہے اور جانا ہے, مشیگن کا راستہ ہے جانا ہے آنا ہے, یہاں جس محلے میں رہتا ہے جانا آنا ہے, یہ ویسٹرن کا راستہ ہے, وہ فلاں کا راستہ ہے. لیکن جب یہی لفظ قرآن پاک میں بولا جاتا ہے, حدیث میں بولا جاتا ہے, وہ یہ معنی مراد ہی نہیں لیتے وہ لوگ. تو قرآن پاک کی ایک زمین ہے جہاں پہ بات کہی جاتی ہے, قرآن پاک کی حدیث شریف کی ایک زمین ہے جہاں پہ, تو اس کی جو زبان ہے پہلے وہ زبان اس انداز میں مسلمانوں میں اس کا تذکرہ ہونا ہوتا ہے کہ وہ حقائق ذہن نشین ہو جائیں. یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنے کام ہم دین کے کرتے ہیں ان سب کاموں میں تقریباً یہی بات ہے کہ اس گراؤنڈ سے, اس زمین سے جہاں سے وہ بات ہو رہی ہے, ہمارے ذہن میں اس کا کوئی وحی نہیں, میدان بنا ہوا ہی نہیں ہے. پھر جب ہم وہ بات بولتے ہیں نا, اس کی کوئی حقیقت نہیں اترتی. موٹی بات تسبیح کو لے لیجیے آپ, سبحان اللہ کو لے لیجیے, الحمدللہ کو لے لیجیے. سبحان اللہ کی ایک زمین ہے جہاں سے سبحان اللہ بولنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینے کے لیے ایک گراؤنڈ ورک ہے. پہلے اللہ کو کس کس سے پاک رکھنا ہے, اللہ پاک میں کیا کیا, اللہ کی طرف کون سی چیز منسوب کرنا نقص ہے, کون سی چیز منسوب کرنا, یعنی انسانوں کے لیے تو کمال ہے لیکن اللہ کے لیے جو ہے نا وہ کمال نہیں ہے بلکہ وہ عیب ہے. اب انسان کو بچہ ہونا تو کمال ہے, اللہ کو بچہ ہونا تو عیب ہے نا. انسان کو ماں باپ ہونا تو کمال ہے لیکن اللہ کو تو ماں باپ ہونا عیب ہے نا. انسانوں کے بزنس کے اندر شریک ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اللہ کے بزنس میں شریک ہونا تو اللہ کے لیے بہت بڑا عیب ہے نا. تو سبحان اللہ جس زمین میں بولا جاتا ہے وہ زمین مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتی, الحمدللہ جس زمین میں بولا جاتا ہے وہ زمین مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتی, اللہ اکبر جس زمین میں بولا جاتا ہے اللہ اکبر کی وہ زمین ہوتی نہیں ذہن میں. اللہ بڑے ہیں, ہاں اللہ میں بڑے ہیں, ارے اللہ بڑے ہیں سے کیا مفہوم ہے. وہ پہلے اس سے محنت ہوتی تھی, اس کا گراؤنڈ بنتا تھا پہلے. جب وہ لفظ بولا جاتا تھا نا تو اس کے اپنے حقیقت کے ادراک کے ساتھ ہوتا تھا. ایسے ذکر کرنے والا جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن عظمت سے اگر بھرا ہوا ہے تو وہ ذکر بھی اسی عظمت کو منتقل کرتا ہے. اگر عظمت کی زمین پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہے تو بس ایک جملہ رٹا مار رہا ہوتا ہے بندہ, ایسا ہے وہ. لا الہ الا اللہ جو ہے, لا الہ الا اللہ کو دعوت کے میدان میں جب بولا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یا اس سے پہلے بھی جب بھی پیغمبر آ کے بولتے تھے تو جس مفہوم میں وہ بولتے تھے اس مفہوم کو اتنا واضح کیا جاتا تھا, جس چیز کی نفی کی جاتی تھی وہ نفی اتنی واضح ہوتی تھی پریکٹیکلی طور پر ان لوگوں سے کہ جب لا الہ الا اللہ بول رہے ہوتے تھے نا تو وہ پورا گراؤنڈ ورک بنا ہوا ہوتا تھا, اسی لیے اس کی حقیقت کے ساتھ ایمان آ جاتا تھا. ساری دنیا میں ایسے ہی اپنے پاس نماز کے لفظ, روزے کے لیے روزے کا لفظ, زکات کے لیے زکات کا لفظ, حج کے لیے حج کا لفظ, یعنی ان کے کوئی معنی اپنے پاس نہیں ہے. ایسے یہ بھی چیزیں, اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اس کا مفہوم میں ذہن میں نہیں بیٹھتا. کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس واسطے نہیں بیٹھتا کہ اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ ہے نہیں اپنے پاس, پہلے سے میدان خالی ہے. سالک کو بھی نہیں پتا چلتا کہ سلوک کا مفہوم کیا ہے. یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی مقام ہے, یعنی انتہا منتہا سلوک یہی ہے. سلوک جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے, سیر اللہ سیر فی اللہ. سیر اللہ سیر فی اللہ, سیر اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اخلاق ذمیمہ برے اخلاق اپنے اندر سے نکال دیتا ہے, ان برائیوں سے اس کو صحت حاصل ہو جاتی ہے اور اخلاق حمیدہ جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں جو اس کے مقابل کے ہیں, تو سیر اللہ والا سلوک طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ تک چلنا, الہ معنی تک, اللہ تبارک و تعالیٰ تک چلنے کا جو مفہوم ہے وہ ادا ہو جاتا ہے جب اخلاق ذمیمہ نکل جائیں, اخلاق حمیدہ آ جائیں, پھر ان اخلاق ذمیمہ اخلاق حمیدہ کے تحت میں دین پر عمل کرنے کی ہمت اور استقامت نصیب ہو جائے، اعمال دین جو ہے زندگی میں اس کے تحت میں آ جائیں، کیونکہ اگر یہ ہیں تو اعمال دین آنا لازمی ہے، اعمال دین ہی نہیں آئے یہ چیزیں آئیں یہ نہیں ہوتا، عمل میں یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی، سیر اللہ ہو گیا، سلوک کی ایک منزل طے ہو گئی، جو اصل مقصود ہے وہ طے ہو گیا، یہاں تک تو جانا ہر مسلمان کے ذمے لازم ہی لازم ہے، فرض ہے، چونکہ اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں، اور صوفیہ کے پاس میں بھی یہاں تک بندہ جب آتا ہے تو وہ بندہ سلوک کے اعتبار سے کنسیڈر ہوتا ہے کہ ہاں اس نے کچھ سلوک کر لیا، عام طور پر اجازت جو دی جاتی ہے خلافت جو ہے وہ اس منزل پہ دی جاتی ہے، اگر سیر اللہ طے ہو جائے اس کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو اجازت ہے آپ کرو دین کا کام کرو، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اجازت اور خلافت امر تبلیغ کے معنی میں ہے، خلافت جو ہوتی ہے وہ امر تبلیغ ہے، اب تبلیغ کرو تم، چونکہ اب تبلیغ کرو گے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا تم کو بھی فائدہ ہوگا، اس کا کوئی غلط ریئیکشن تم کو نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا، اور یہ ہے کہ ایک اپنا فرض تم نے پورا کر لیا اب دوسرے کا بھی کام کرو اور اپنی ترقی کرتے رہو ساتھ میں، اس کے بعد ہے سیر فی اللہ، سیر اللہ کے بعد ہے سیر فی اللہ، جو حقائق ہیں چونکہ ان کے لیے کوئی مستقل زبان بنی ہوئی نہیں ہے لوگوں منتقل کرنے کے لیے، اس لیے جو عام کامن زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہ حقیقت کا علم ذہن میں ہوگا تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ کنفیوژن ہوتا ہے آدمی کو، اب الہ کے معنی تک کے ہیں، فی کے معنی میں کے ہیں، سیر اللہ معنی اللہ تک چلنا، سیر فی اللہ معنی اللہ میں چلنا، اب اللہ میں چلنا کیا معنی میں ہے، چونکہ اللہ میں چلنے کے لیے کوئی لفظ الگ سے نہیں ہے اس وجہ سے سیر فی اللہ اس کو بول دیتے ہیں، سیر فی اللہ سے مراد ہوتی ہے کہ اب یہ سیر ذہنی اور علمی اور فکری ہوتی ہے اللہ کے اسماء میں اور اللہ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور کی تفصیلات، اس کے اندر آدمی کا ذہن چلنا شروع ہوتا ہے، آدمی کی سوچ چلنا شروع ہوتی ہے، آدمی کا وجدان چلنا شروع ہوتا ہے، آدمی کا حال چلنا شروع ہوتا ہے، حالی ہوتا ہے یہ، وجدانی ہوتا ہے یہ، علمی ہوتا ہے یہ، اور علم اور وجدان اور حال مل کے مقام بھی بن جاتا ہے، یہ سیر فی اللہ کہلاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جو جتنا بڑا ولایت کے مقام کو جانا چاہتا ہے اس میں جا سکتا ہے سیر فی اللہ میں، اور ہر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس میں الگ ہوتا ہے، جس طرح کی خصوصیات اس میں ہیں اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انکشافات اس کو دیے جاتے ہیں، کھولا جاتا ہے اس کی فہم، اس کی عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کا کشف، یہ ہوتا ہے اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر قوت کی ایک خاص استعداد ہے، ہر صفت کی ایک خاص استعداد ہے قوت کے اعتبار سے، اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہر بندے کے ساتھ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر ولی کے ساتھ میں بھی ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ولی اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ایک نہیں ہوتا، الگ ہی ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا سلوک الگ، آخرت کے اعتبار سے الگ، احوال کے اعتبار سے الگ، توفیقات کے اعتبار سے الگ، استقامت کے اعتبار سے الگ، ابتلاءات کے اعتبار سے الگ، آزمائشوں کے اعتبار سے الگ، نوازشات کے اعتبار سے الگ، ان کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ ان کا سلوک ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کا وصول الگ طریقے سے ہوتا ہے، اس کا سلوک الگ طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ میاں کا سلوک اس کے بندے کے ساتھ، یہ اردو والا سلوک بولو میں، اللہ تعالیٰ کا سلوک اس بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ الگ ہی ہوتا ہے، سلوک کرو بولتے نہیں، کیا سلوک کیا اس کے ساتھ آپ نے، وہ سلوک، تو سیر اللہ جو ہے یہ بہت لازمی چیز ہے، بہت ہی عام، تمام امراض باطنی جو ہیں ان سے ان کا ازالہ ہونا، یعنی اس میں اتنا اضمحلال آ جانا کہ وہ چیز دب جانا اور اس کے تقاضے دب جانا، کثرت ذکر سے، کثرت فکر سے، مراقبے سے، مجاہدے سے، اس دین پر استقامت، بتکلف دین پر اپنے آپ کو جمانے سے، اعمال دین کو انجام دینے سے، گناہوں سے اجتناب کرنے سے، غفلت سے اپنے آپ کو بچانے سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 10 خاص طور پر جو ہے نا، یہ 10 چیزیں تھیں جن سے ہر آدمی کو اپنے سینے سے ان سب چیزوں کو نکالنا ہے۔ خواہی کے شبد دلے تو چوں آئینہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو، 10 چیز برون کن از درون سینہ، 10 چیزوں کو اپنے سینے سے نکال۔ حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، حسد و بخل و ریا و کبر و کینہ، اس میں سے ایک حرص ہے، ایک اس میں سے طمع ہے، اور غصہ ہے، اور دروغ اور جھوٹ ہے، اور غیبت ہے، حسد ہے، بخل ہے، ریاکاری ہے، ریا ہے، اور عجب ہے، اور کبر ہے، اور حب جاہ اور حب مال۔ اگر یہ چیزیں دل میں سینے سے نکلیں گی تو سینہ آئینے کے جیسا ہو جائے۔ اور میں نے صوفیہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ سب سے بڑا میدان جو ہے نا وہ صفائی کا ہوتا ہے، سب سے بڑا میدان صفائی کا ہوتا ہے، مطلب جتنا دل صاف ہوا اتنا بڑا میدان تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیوز و برکات، اثرات لینے کے لیے جتنا دل صاف ہوا اتنا بڑا میدان بن گیا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ صفائی بڑا میدان ہے، وہ یہ ہے کہ آئینہ جو ہے نا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جب صفائی آ جاتی ہے تو اس کا میدان اتنا بڑا ہے کہ اس میں سورج آ جاتا ہے، اس میں آسمان زمین بھی آ جاتا ہے، اس میں ساری چیز آ جاتی ہے، کیونکہ میدان اتنا بڑا ہے۔ وہ جتنا زیادہ صفائی ہوگی اتنا بڑا میدان ہے وہ۔ تو جب قلب ان امراض سے، ان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو صفائی آ جاتی ہے، اور اتنی زیادہ صفائی آ جاتی ہے کہ پھر وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے کہ لا یسعونی اربن ولا سما، مجھے زمین اور آسمان نہیں سماتے، لیکن ایمان والے کا دل سما لیتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، صوفیہ تو اس کو روایت ہی بولتے ہیں، بقیہ محدثین اس کو روایت مانتے نہیں مانتے اندازہ نہیں ہے مجھے، کہ مجھے آسمان اور زمین مجھے نہیں سماتے، لیکن ایمان والے کا دل سما لیتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ صفائی جب ہو جاتی ہے اس میں، تو سمانے کا مطلب ایسے ہی سمانا ہوتا ہے کہ حقیقی سورج تو نہیں اترتا نا آئینے میں وہ، لیکن ایک اس کی ایسی تجلی ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ آئینہ، یہ سورج ہے اس کے اندر، چونکہ اتنی چھوٹی جگہ میں آئیں گا کیسے، وہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ وہ نہیں ہوتا، یہ سورج نہیں ہے بول کے بولتے کہ آپ یہ جو دکھ رہا سورج ہی ہے، یہ جو دکھ رہا یہ چاندی ہے، وہ پوری کہکشاؤں کی تصویر آ جاتی ہے اس میں، ایک کہکشاں کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنے ستارے ہوتے اس میں۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کتنے بڑا کام کا میدان ہے، بہت لمبا چوڑا کام ہے اپنے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یعنی بہت لمبا چوڑا کام ہے، اب ایک چیز کر لے کے آگے وہاں سے گڑبڑ کر لے کے کاپی کے، تو اب وہ جانا اندر سے کھیل تماشا تھوڑی ہے، بہت لمبا کام ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں، پہلے ذکر جہری پھر ذکر سری، لیٹ بند کر۔